الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله يسبير رسالة شرح في درس جاريه آج كي نشسمي بوينت نمبر 19 پہ بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، ليس من منهج السلف الركون إلى الدنيا وترك العمل للآخرة، ليس من منهج السلف الركون إلى الدنيا وترك العمل للآخرة. دنیا داری ہی میں پڑے رہنا اور آخرت کا عمل ترک کر دینا منہج سلف میں سے نہیں ہے. منہج سلف یہ وہ عظیم منہج ہے جس کی اتباع کا اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیا ہے. یہ وہ راستہ ہے جو سب سے عظیم اور سب سے روشن راستہ ہے، جس پر امت کے سب سے بہترین لوگ چلتے تھے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے براہ راست قرآن اور سنت کا علم حاصل کر کے اس راستے پر چلتے رہے. اور ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم ان مومنوں کی اس راستے کی اتباع کریں. اور یہ منہج صحابہ کرام کا، ان کے تابعین اور اتباع التابعین کا راستہ ہے. اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کبھی بات عقیدے کی آتی ہے، کبھی بات علم کی آتی ہے، کبھی بات عمل کی آتی ہے، کبھی بات عبادت کی آتی ہے، کبھی بات اخلاق کی آتی ہے. اور آج کے درس میں ہم دیکھ رہے ہیں دنیا داری کے تعلق سے کہ ایک سلفی دنیا میں رہتا ہے جیسے کہ دوسرے لوگ رہتے ہیں، لیکن دنیا میں وہ کیسے رہتا ہے، اس کی فکر کہاں پہ ہوتی ہے. سلفی وہ نہیں ہوتا جو دنیا کا فکر مند ہوتا ہے، سلفی وہ ہوتا ہے جو آخرت کا فکر مند ہوتا ہے، آخرت کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، اس کا دن و رات، اس کی روز مرہ کی زندگی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہی گزرتی ہے کہ مرنے کے بعد جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اس زندگی کے لیے وہ اس دنیا میں کیا کر رہا ہے. اس کا نصب العین یہ دنیا نہیں ہے، اس کا نصب العین آخرت ہے، مرنے کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی ہے. کہنے کو تو ہم بھی کہتے ہیں، ہر مسلمان کہتا ہے کہ اسے بھی آخرت کی فکر ہے، لیکن حقیقتاً دیکھا جائے کہ آخرت کی یہ کیسی فکر ہے جس کے بارے میں ہم نے جو فرائض تھے ان کو پیسے پوچھ ڈال دیا الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی، اور دنیا میں ایسے مگن ہوئے ہیں کہ ہمیں ہر طرف دنیا ہی نظر آتی ہے. آخرت کی فکر رکھنا اور دنیا کی لذتوں سے دوری اختیار کرنا یا تو سلف کرتے تھے یا ان کے متبعین سلف ہی کرتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں چند نصوص اور سلف کے بعض اقوال اس موضوع کے تعلق سے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ان میں سے بعض ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما. فکر کس چیز کی ہے؟ وقنا عذاب النار، اور جہنم کی آگ سے ہمیں نجات عطا فرما. سورۃ البقرہ نمبر 201. سورة الأعلى کہ بعض آیات پہ ذرا غور کریں. قد افلح من تزکا, یقین اس نے فلاح پائی جس نے پاکیزگی اختیار کی, جو پاک ہوا. کیسے پاک ہوا؟ وذکر اسم ربه فصلى, اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی. تو تزکیہ نفس کا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے, نماز سے. اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کیا مراد ہے؟ اپنے رب کے نام کا ذکر سے کیا مراد ہے؟ توحید ہے. فصل للہ توحید ہے. سب سے پہلے اللہ کے لیے کرنا سیکھو اور پھر عبادت. نیت میں اخلاص اور عمل میں اتباع, یہ تزکیہ کا طریقہ ہے. وذکر اسم ربه فصل, فصل بعد میں ہے, پہلے وذکر اسم ربه توحید ہے, اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے, اپنے رب کے لیے عمل کرنے کی تڑپ ہے اور پھر عمل بھی کیا ہے, تو تزکیہ ملا ہے. کیسے ملا یہ تزکیہ؟ کب اس نے اپنے آپ کو پاک کیا؟ اس کے ایک طریقہ ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا, سبحان اللہ, ہمارا کام تو یہ ہے, ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم دنیا کی زندگی کو آگے کر دیتے ہیں. کس چیز کے آگے کرتے ہیں؟ آخرت کی زندگی سے. وہ کیسے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے, والآخرۃ خیر وابقا, اور آخرت خیر ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے. دنیا کے جو دنیا کو آگے کرنے والے ہیں وہ اپنے نفس کے کیا تزکیہ کریں گے؟ وہ کیسے فلاح پا سکتے ہیں؟ وہ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ وہ کامیاب تو وہ ہوں گے جو اس دنیا میں اپنے نفس کو پاک کر رہے ہیں, اپنے دل کو پاک کر رہے ہیں شرک بدعات خرافات اور دیگر نافرمانیوں سے. یہ لوگ کامیاب رہیں گے. اور اس کا طریقہ بھی سمجھایا ہے, وذکر اسم ربه فصلى, یہ کیسے ممکن ہے؟ والآخرۃ خیر وابقا, دنیا کہاں گئی؟ دنیا میں رہتے تو ضرور ہیں لیکن دنیا کے فکر مند نہیں ہوتے. انہیں یقین ہوتا ہے کہ ان کا رب ان کو بھوکا نہیں مارے گا. اس لیے نبوت کے گھرانے میں دو دو مہینے چولہے نہیں جلا کرتے تھے, کھجور اور پانی پہ گزارا کیا جاتا تھا. اس زمین کے اوپر, پورے گلوب کے اوپر نبوت کے گھرانے سے کوئی گھر بہتر نہیں تھا. اپنے زمانے کا سب سے بہترین گھر اور بہترین گھرانہ بھوکا رہتا ہے, لیکن فکر آخرت کی ہوتی ہے. صبح اٹھتے اللہ تعالیٰ کے پیار پہ علیہ الصلوۃ والسلام کھانے کو کچھ پوچھتے, کچھ کھانے کو ہے, اگر کھانے کو کچھ ہوتا تو کھا لیتے, اگر کچھ نہ ہوتا تو فرماتے میں روزے میں ہوں, فوراً روزہ رکھ لیتے. سبحان اللہ. تو جس نے کامیابی حاصل کرنی ہے تو اچھی طرح جان لے, والآخرۃ خیر, صرف خیر نہیں ہے, خیر تو دنیا میں بھی موجود ہے نا, لیکن دنیا کے خیر دنیا میں ہی رہ جائے گا, کیا ساتھ لے کے جائیں گے؟ وابقا, اور ایسا خیر جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے, کبھی ساتھ چھوڑنے والا نہیں ہے. سلف کے تعلق سے ایک اور پیاری بات ارشاد باری تعالیٰ ہے, تتجافى جنوبهم عن المضاجع, ان کے جو سائڈیں ہیں وہ اپنے بستروں سے دور ہیں. جفا جانتے کیا ہوتے؟ قرآن جفا کی یعنی اس نے بے رخی کی ہے, دوری اختیار کی ہے. یہ ایسے اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں, یہ اپنے بستروں کو چھوڑ کر بستروں سے دور ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ یدعون ربهم, اپنے رب سے مانگ رہے ہیں, اپنے رب کو پکار رہے ہیں. کس حالت میں؟ خوفن, حالت کیسی ہے؟ خوفن و طمع, ڈر طاری ہے اور امید بھی جاری ہے. اللہ کے لیے کھڑے ہیں, بستر کو چھوڑ کر رات کی تاریکی میں تہجد کی نماز صلاۃ اللیل ادا کر رہے ہیں, دل میں پھر بھی ڈر ہے, پھر بھی خوف ہے اور امید بھی ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق عطا فرمایا ہے ان میں سے وہ دوسروں کو بھی دیتے رہتے ہیں. دن میں نفقہ, تھوڑا سا ہی لیکن دوسروں کا شیئر بھی موجود ہوتا ہے. سبحان اللہ. ایک درہم 1000 درہم سے سبقت لے گیا. تعجب ہوا کیسے؟ ایک شخص کے پاس صرف 2 درہم ہی تھے. 1 درہم اللہ کے راستے میں دے دیا, باقی اپنے جیب میں, اپنے اپنے بچوں کے لیے. اور ایک شخص کے پاس 1000 درہم ہیں, ان 1000 میں سے 1000 دے دیا, تو سبقت کون لے گیا؟ جس نے آدھی کمائی دے دی, یہ جسے بہت زیادہ کمائی سے تھوڑی سی کمائی دے دی. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بعض اوقات 1 درہم والا بھی سبقت لے جاتا ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی. ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے میرے دونوں کندھوں کو پکڑا, منکبی. فقال, پھر فرمایا, کن فی الدنیا کانک غریب. دنیا میں کیسے گزارو, دنیا میں کیسے رہو؟ کن فی الدنیا, دنیا میں ایسے رہو کہ انک غریب, جیسے کہ تم اجنبی ہو. او اگر اجرم نہیں ہو تو او عابر سبیل, یا تم مسافر ہو. دنیا میں مومن یا تو اجنبی ہوتا ہے یا مسافر ہوتا ہے, تیسرا نہیں ہوتا. اجنبی کون ہوتا ہے؟ جو اس جگہ کا نہ ہو جہاں پر وہ پہنچا ہے, اس کی منزل کچھ اور ہے, اس کی جگہ کوئی اور ہے. یہاں پر وہ پہنچے اجنبی ہے, ہر چیز اس کے لیے نئی ہے, ہر چیز اس کی نہیں ہے, جانتا کسی کو نہیں ہے, اس لیے وہ اجنبی ہے. اگر اجنبی نہیں تصور کرتے اپنے آپ کو, اسے کم درجہ کیا ہے؟ عابر سبیل. جو مسافر ہوتا ہے, ایک جگہ پہ رہتا ہے, پہچانتے بھی ہے کسی کو, کچھ وقت کے لیے دوستیں بھی بن جاتی ہیں, کچھ وقت یاریں بھی بن جاتی ہیں, کچھ وقت کے لیے وہ رہتا بھی ہے, پھر چلا جاتا ہے. اے مومن, اگر تم اجنبی نہیں ہو اس دنیا میں تو پھر تمہیں مسافر ہونا چاہیے, اور اگر ان دونوں میں سے نہیں ہو تو پھر یہ تمہارے ایمان کی کمزوری ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما چھوٹے تھے اس وقت جب یہ نصیحت کی اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے. اس حدیث کو انہوں نے کیسے سمجھا؟ یہ حدیث ہم نے بھی پڑھی ہے, کئی مرتبہ پڑھی ہے, ربیع النووی میں چھوٹا سا کتاب تھی اس میں ہم پڑھ بھی چکے ہیں, بار بار بھی پڑھی ہے, جمعہ خطبہ بھی ہم کئی مرتبہ سن چکے ہیں, علماء کے لیکچرز میں ہم کئی مرتبہ سن چکے ہیں. ہم نے کیا سمجھا, اب اس چھوٹے سے صحابی نے کیا سمجھا, اور دیکھیں جب یہ حدیث بیان کی, جب وہ بڑے ہوئے تو کیا بیان فرماتے. اس حدیث کے فوراً بعد فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما, اذا امسیت فلا تنتظر الصباح, اگر تمہاری شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرنا. واذا اصبحت فلا تنتظر المساء, اور اگر تمہاری صبح ہو جائے تو پھر شام کی انتظار مت کرنا. وخذ من صحتك لمرضك, اور اپنی صحت کے وقت میں سے اپنی بیماری کے لیے جو لینا ہے وہ لے لو. یعنی صحت مند ہو تو بہت خیر کے عمل کر سکتے ہو, علم حاصل کر سکتے ہو, عمل صالح کر سکتے ہو, اور اللہ تعالیٰ فرمبرداری کر سکتے ہو, دین کی نشر و اشاعت کر سکتے ہو, تواصل بالحق کر سکتے ہو, بہت ساری چیزیں کر سکتے ہو جبکہ تم صحت مند ہو. جب بیمار پڑ جاؤ گے تب یہ چیزیں نہیں رہیں گی, کم پڑ جائیں گی. اسے جب صحت مند ہو تو اس غنیمت کو ہاتھ سے مت جانے دو. ومن حیاتک لموتک, اور زندگی سے جو لینا ہو لے, جو لینا ہے وہ لے لو موت سے پہلے. موت تو سب کو آنی ہے, زندگی سب کی محدود ہے, کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے, اب کتنی زندگی باقی ہے؟ یقیناً جو گزر چکے ہیں آنے والے شاید اس سے کم ہے, لیکن ہم نے آنے والی زندگی کے لیے کیا کیا ہے؟ بقیہ زندگی میں ہم کیا کریں گے؟ مرنے کے بعد جو زندگی ہے آج ہم متعین کر سکتے ہیں اگر ہم دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیں اور آخرت کی حقیقت کو سمجھ لیں. صحت اور زندگی, واللہ دو بڑی نعمتیں ہیں. ہمارے لیے مال سب کچھ ہے، اولاد سب کچھ ہے، بیوی سب کچھ ہے، جاب سب کچھ ہے، شہرت سب کچھ ہے، کرسی سب کچھ ہے، دوست و احباب سب کچھ ہے، ہمارا نام، ہماری پہچان معاشرے میں ہمارے لیے سب کچھ ہے. اگر صحت نہ ہوتی تو ان میں سے کچھ چیز اچھی لگتی ہے؟ صحت نہ ہوتی تو مال کیسے کماتے، کہاں سے کماتے؟ تمہیں اس لائق بنایا کس نے ہے کہ تم آج کام جاب کرنے کے لائق ہو؟ ہم حقیقتاً نالائق ہیں. جس نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے وہی ہمیں رزق دیتا ہے، اسی کا ہم کھاتے ہیں، اسی کا دیا ہوا پیتے ہیں. یہ زندگی اسی نے دی ہے. اس زندگی میں رہنا کیسے ہے؟ اسی کے حکم سے زندگی گزارنی ہے. اگر ہم منہ موڑ لیں گے اور اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے دنیا میں تو آ کر ہم چلے ہی جائیں گے، لیکن آخرت میں جانے کے بعد کہیں پہ جانے کا کوئی اور موقع ملنے والا نہیں. وہی ہمیشہ کی زندگی ہے. اچھی ہے یا بری ہے آج ہم نے متعین کرنا ہے، آج ہم نے سوچنا ہے، آج ہم نے عمل کرنا ہے. عمل کی جگہ ہے، کل حساب ہم نے دینا ہے، حساب کی جگہ ہے. زندگی اور صحت کو غنیمت سمجھتے ہوئے جتنی بھی آپ کے اندر طاقت ہے، میرے اندر طاقت ہے، وسعت ہے، وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے عقیدہ کو درست کریں، اپنے منہج کو درست کریں، راہ راست اختیار کریں اور اپنے رب کے فرما بردار بن جائے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے وسلم فرماتے ہیں، وہ میں نے سنا، الدنیا ملعونۃ ملعون من فیہا ملعون ما فیہا. یہ دنیا سارے کے سارے ملعون ہے اور جو کچھ اس میں وہ بھی ملعون ہے. الا سوائے ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر، وما والاہ، اور جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ مضبوطی کے لیے ہوتے، او عالما یا علم، یا عالم او متعلما یا علم حاصل کرنے والا. یہ چار چیزیں اگر دنیا میں ہیں تو یہ ملعون نہیں، اللہ کی لعنت سے بچنے کا ذریعہ ہے. ان چار چیزوں کے علاوہ دنیا میں کوئی خیر نہیں ہے، ملعون ہے. اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے فرمایا حسن حدیث ہے. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں حدیث کے تعلق سے، فرماتے ہیں دنیا کی مذمت کی گئی، دنیا مذموم ہے اور جو کچھ میں ہے وہ بھی مذموم ہے، یعنی ملعون مراد مذموم ہے، قابل مذمت ہے. ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور کر دیتی ہے اور آخرت سے دور کر دیتی ہے. اگر دنیا، اگر کسی کی دنیا ایسی ہے کہ اسے اللہ کے ذکر سے دور کیا ہوا ہے اور آخرت سے دور کیا ہوا ہے تو اس کی دنیا ملعون ہے، قابل مذمت ہے. لیکن اگر اس کا تعلق، اس کا دل اپنے رب کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، آخرت کی فکر ہوتی ہے اسے، اللہ تعالیٰ کی طاعت فرمبرداری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمبرداری اور نافرمانیوں کو چھوڑ کر، تو یہ اس میں شامل نہیں ہے. اور اسی طریقے سے ہر مومن مرد، ہر مومن عورت، یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے صالح صلحاء ہے اور اللہ تعالیٰ بندوں میں سب سے بہتر بندے ہیں. یہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں، تو وہ اس مذمت میں داخل نہیں ہیں. اور اسی طریقے سے علماء جو دین کے علم کی تعلیم دیتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے، پکارتے رہتے ہیں اور لوگوں کو حق کی طرف بلاتے ہیں اور تعلیم دیتے رہتے ہیں، یہ بھی مذمت میں شامل نہیں ہیں. اسی طریقے سے طلاب علم، جو طالب علم شرعی ہیں، دین کا علم حاصل کرنے والے، یہ سارے کے سارے اس مذمت اور لعنت میں شامل نہیں ہیں، باہر ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اہل ایمان میں سے، ان کو اہل ایمان بھی کہا جاتا ہے، اہل ذکر اللہ بھی کہا جاتا ہے. اس سے ثابت ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے، اور ذکر عام لفظ جس میں نماز ہے، چاہے وہ ذکر نماز ہو یا روزہ ہو یا اچھی بات ہو یا تسبیح ہو یا تحلیل ہو یا قرآن مجید کی تلاوت ہو، اور اس طریقے سے جتنی بھی اور عبادات ہیں، یہ سارے کے سارے اس مذمت میں داخل نہیں ہیں. یعنی کوئی مسلمان دیکھ لے اس کی زندگی کیسے گزرتی ہے، 24 گھنٹوں سے گزرتے کیسے، کتنی وقت وہ دیتا ہے قرآن مجید کی تلاوت کو، کتنی وقت دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو، کتنی وقت دیتا ہے نماز کو، روزے کو، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو. شیخ صفا شبیبہ صاحب تھوڑے فرماتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو ہر وہ چیز جو اللہ کے ذکر کی تقویت کرتی ہے یا اسے مضبوط کرتی ہے، وما والا جو نصرت کرتی ہے، من ادا عبادت ہی من ادا العباد طاعت ربهم، جو بندے کو اپنے رب کی طاعت کے لیے آمادہ کرتی ہیں اور اپنے رب کی نافرمانیوں سے دور کرتی ہیں، وہ سب اس مذمت میں اور اس گناہ میں شامل نہیں ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، اہل ایمان ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، اس کی موالات کرنے والے ہیں. اور اس طریقے سے علم اور امر اور علماء اور علم حاصل کرنے والے جو شریعت کا علم حاصل کرتے ہیں اور دعوت دینے والے دین کی طرف، یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، یہ اس مذمت میں وعید میں شامل نہیں ہیں. فتح نور الدر نے شیخ صاحب نے یہ وضاحت کی ہے. اس حدیث کے راوی کون ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ. حدیث میں کیسے عمل کیا؟ اسلام جب قبول کیا اب واپس گھر میں گئے، زندگی تھی نا اپنی، قبیلہ دوست کے معروف لوگوں میں سے تھے، سرداروں میں سے تھے، اپنی پچھلی زندگی ساری چھوڑ کے آئے. کہاں کس محل میں رہتے تھے اور کیا کھاتے پیتے تھے؟ اصحاب الصفہ سے سنا ہے آپ نے؟ اصحاب الصفہ، صفہ اس چھپارے اس چھت کو کہتے ہیں جس کی چار دیواریں نہیں ہوتی، چار دیواریں نہیں ہوتی، صرف چھت ہوتی ہے. مسجد نبوی کے بالکل قریب جڑی ہوئی ایک چھت بنا دی گئی تھی جس میں جس کے نیچے وہ لوگ رہتے تھے جو اصحاب الصفہ کہلاتا تھا، جن کو اصحاب الصفہ کہا جاتا تھا. یہ وہ لوگ جو صرف علم حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست ان کے ساتھ رہنے کے لیے اپنی زندگی میں بسر کرتے تھے، دنیا چھوڑ کر علم حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے تھے تو یہی سب سے پہلے ملتے تھے، مسجد میں یہی ساتھ ہوتے تھے، یعنی گھر کے اندر تک نہیں جا سکتے تھے اور گھر کے باہر سب سے زیادہ یہی لوگ ارد گرد ہوتے تھے. سب سے زیادہ راوی حدیث کون ہے؟ ابو ہریرہ. کیسے بنے سب سے بڑے راوی حدیث؟ گھر میں سو کر، اپنے گھر والوں کو ٹائم دے کر. سبحان اللہ. جب حدیث پہ عمل کیا تو کیسے کیا کہ آج بھی ہم کہتے ہیں سب سے، یعنی 14th century ہے، سب سے زیادہ حدیث کی روایت کرنے والے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں. سیدنا عمرو بن العاص امام احمد رحمۃ اللہ علیہ مسند میں روایت کرتے ہیں، البانی صحیح فرماتے ہیں، بڑا پیاری روایت ہے. عمرو بن العاص فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے علیہ السلام نے مجھے ایک مرتبہ بلایا. جب میں وہاں پہ پہنچا، آپ وسلم خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ وسلم نے فرمایا کہ اپنے کپڑے لے لو، اپنے ہتھیار بھی لے لو، اور میرے پاس آؤ، واپس آؤ. چنانچہ کہتا میں گیا اور کپڑے اور ہتھیار اٹھا کے آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ ایسا وضو کر رہے ہیں. تو آپ نے میری طرف دیکھا اوپر سے نیچے تک، پھر فرمایا میں تمہیں ایک ایسے لشکر کے ساتھ بھیج رہا ہوں جس میں تم جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں واپس سلامت بھیجے گا، واپس آؤ گے اور مال غنیمت بھی ساتھ لے کے آؤ گے. اور تمہیں ایسا مال ملے گا جو تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا. سیدنا عمر بن العاص عرض کرتے ہیں، قلت یا رسول اللہ ما اسلمت من اجل المال، میں نے مال کے لیے اسلام قبول نہیں کیا تھا، ولكني اسلمت رغبه في الاسلام وان اكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. میں اسلام اس لیے قبول کیا تھا کیونکہ میں اسلام اپنے دل سے چاہتا تھا، رغبت تھی، اور اس لیے میں نے اسلام میں داخل ہوا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں. فقال یا عمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عمر، نعم المال الصالح للمرء الصالح، اچھے بندے کے لیے اچھا مال اچھا ہی ہوتا ہے. سبحان اللہ، صحابی ہیں، اچھے ہیں، صالح ہیں، اور ایک صالح نیک بندے کے لیے جب کوئی رزق حلال اسے ملتا ہے تو اس کے لیے اچھا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اچھا ہوتا ہے. اور تعجب ہوتا ہے واللہ ایسے دعات پر جو کم علمی یا جہالت یا بغض کچھ بھی کہہ دے میں نہیں جانتا ہوں, جو ایسے صحابہ پر بدزبانی کرتے ہیں واللہ تعجب ہوتا ہے. سید عمرو بن حاصل معاویہ پر بدزبانی کہتے اور گالیاں دیتے ہیں, ان للہ و ان الیہ راجعون. اور جب ان کی غلطیاں لوگوں میں بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہے, کہتے ہیں عالم غلطی ہو گئی ہے, پتہ نہیں کیسے عالم ہے اور کیسے غلطی ہے. یعنی بد زبانی بد کلامی کے لیے صرف صحابہ ہی رہ گئے اور کوئی نہیں رہ گیا دنیا میں. یہاں تک کہ یہ چیٹنگ کرنے والے ہیں, یہ رشوت دینے والے ہیں. یعنی سید قطب کی اگر آپ کتابیں دیکھتے ہیں واللہ تعجب ہوتا ہے کہ کس طریقے سے اس شخص کو عالم سمجھا گیا ہے جبکہ خود ایک ادیب تھا, ادب والا شخص تھا, عالم نہیں تھا. لیکن سبحان اللہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس بندے کے چاہنے والے دنیا میں ایسے ہیں کہ جب ان کی کوئی غلطی بیان کی جاتی ہے لوگوں کے سامنے اور حق بات کی جاتی ہے تو بعض لوگوں کی آنکھ یوں نکلنے کو آتی ہیں, اتنے بڑے عالم کی بات کرتا ہے, اتنے بڑے عالم کے خلاف بدزبانی کرتا ہے, اتنے بڑے عالم کے سامنے گستاخی کرتا ہے. سید قطب تو بڑا عالم ٹھہرا اور میرے سے چھوٹا طالب علم اگر اس کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو وہ تو آپ کو گوارا نہیں ہے. ذرا دل میں ذرا اپنے گریبان جھانک کر دیکھو اس نے کس کی شان میں گستاخی کی ہے, اس کی حیثیت صحابی کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ میرے تو کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن صحابی کے مقام کو دیکھو, اللہ کی قسم اس کے جوتے کے برابر بھی نہیں ہے. صحابی کے مقام کو دیکھو اور اس شخص کو دیکھو کس طریقے سے بات کر رہا ہے. اور اسی کے راستے پر چلتے ہوئے, یا ان سے پہلے, بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سید قطب جو ہے وہ مودودی کے راستے پر چلنے والا ہے. بعض وہ سمجھتے الٹا سمجھتے ہیں, میں پہلے میں خود بھی یہی سمجھتا تھا کہ مودودی جو ہے سید قطب سے متاثر ہے. جب مزید میں نے ریسرچ کی اور دیکھا ہے علماء کے اقوال اور بعض کتابیں دیکھی ہیں, بڑا تعجب ہوا کہ سید قطب خود متاثر ہے مودودی سے. اور خلافت ملوکیت وہ کتاب ہے مودودی کی, واللہ تعجب ہوتا ہے کہ ایران میں روافض نے ہزاروں نسخے چھاپے ہیں, ہزاروں نسخے چھاپے, بلکہ لاکھوں نسخے چھاپے ہیں. وہ ہمارے اوپر رسول پر حجت قائم کرنے کے لیے کہ تمہارا عالم گواہی دے رہا ہے کہ سر عثمان کے بارے میں تمہارا عالم کیا کہتے ہیں, سر معاویہ کے بارے میں تمہارا عالم کیا کہتے ہیں, سر عمرو بن العاص جس کے میں ابھی قصہ بیان کر رہا ہوں ان کے بارے میں یہ کیا کہہ رہا ہے. تو تم کہتے ہو صحابہ کرام جیسے دنیا میں کوئی نہیں ہے, سر پہ بٹھا رکھا ہے, تمہارا عالم گواہی دے رہا ہے. وہ کتاب پڑھ کے ذرا دیکھو, اور جتنی غالباً وہاں پہ چھپی ہے ایران میں سنت کے نزدیک جتنی کتاب وہ نہیں چھپی ہے. جب لوگوں کو کہتے ہیں اللہ سے ڈرے اور ایسے شخص کی کتابیں نہ پڑھیں تو لوگ کہتے ہیں یہ صرف حدود ہی جانتے ہیں, امت میں فتنہ چاہتے ہیں اور امت میں تفرقہ چاہتے ہیں, صرف ان کو یہی کچھ آتا ہے, کچھ آتا نہیں ہے. اللہ کا شکر اگر یہی آتا ہے, سچ بولنا آتا ہے, اور لوگوں کی جو بڑی سنگین غلطیوں کے تعلق عقیدے سے منہج سے ہے وہ بیان کرتے ہیں, اگر یہ برا ہے تو برے ہی صحیح ہیں. اگر امت میں تفرقہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ایک شخص کے اندر بدعقیدگی غلط منہج کی وجہ سے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے یا لوگ گمراہ ہوئے ہیں, اگر ان کی اس گمراہی کو بیان کرنے سے کوئی برا ہوتا ہے تو ہم برے ہی صحیح. لیکن یہ حق بات ہے, اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور ہر چیز کو اپنی صحیح جگہ پہ رکھیں, انصاف یہی ہے. ہاں اگر ہم کسی پہ تہمت لگائیں وہ بات کریں جو ان لوگوں نے نہیں کہی تب تمہاری گرفت ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اور ان کے جو ان سے پیار کرنے والے ہیں یا جو ان کی تقلید کرنے والے ہیں ان کی بھی. لیکن جو حقائق سامنے آئے ہیں یہ ان کی کتابیں ہیں, واللہ آج بھی کتابیں پڑھی جاتی ہیں, آج بھی کتابیں بک رہی ہیں, واللہ آج بھی لوگ خرید رہے ہیں. کیا خیر ہے ایسی کتاب میں یا ایسے شخص کی دعوت میں یا ایسے شخص کے علم میں جس کی زبان سے صحابہ نہ بچ سکے. ان للہ وانا الیہ راجعون, صحابہ کرام کے لیے اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے, رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہی کافی ہے, لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کو کبھی گالی نہ دینا. اور اس حدیث میں سید عمرو بن العاص کے تعلق سے آخری لفظ کا حديث كلام سني نعم المال صالح للمرء الصالح. عمر كونه صالح يعني كون قواهي ديرا يعني فعلا صالح تي أبسن زمانه مي أبسن وفات كبعد وفير صالحنا بني فاسد وبين عوذ بالله. إن لله وإن إليه راجعون. أقلي حديث الله تعالى كي بيار بيوم عليه الصلاة والسلام فرماته تعس عبد الدينار والدرهم هلاك هو دينار كبندة والدرهم كبندة والقطيفة والخميصة والقطيفة والخميصة الخاصة كسم الكبلي واللباس هي هلاك هو وشخ جو إنك غلام هي. إن أعطي رضي إن أعطي رضي أقول سيديا جاء ترازي هو وإن لم يعطى لم يرضى أقر وسنادي جاء تونا راضي جاته سي بخاري روايات موجودة. حافظ بن حجر رحمة الله فرماته إيش روايات كي تعلق سي عبد الدينار كلفظ جو هي يعني الدينار كغلام بيسو كغلام أي طالبه الحريص على جمعه القائم على حفظه. كل شخص كب بيسو كغلام بنتا هي جب اسكو حاصل کرنے میں جمع کرنے میں حريص ہوتا ہے اور اسے حفاظت پہ قائم رہتا ہے اس کی فکر پیسوں میں رہتی ہے ہمیشہ کتنی آج کمانے ہیں اور کمانے کے بعد کہاں پہ اس کو پھر چھپانا ہے. اب پیسہ تو مل گیا اب اس کو حفاظت کیسے کرنی ہے تو پوری فکر یہیں پہ رہتی ہے اس کی. فکنہ لذلك خادمه عبده اور اس طریقے سے وہ مال کا خادم ہے خدمت کرنے والا ہے اور عبادت کرنے والا ہے غلام ہے مال کا. انسان مال کیوں کماتا ہے اپنی آسانی کے لیے یا اپنے عذاب کے لیے یعنی مال سے انسان اپنی خدمت کرواتا ہے یا مال کی خدمت کرتا ہے. سبحان اللہ. اور طیبی یقول نقل کرتے حافظ بن حجر یتقیل خص العبد بالذكر يؤذن بانغماس في محبة الدنيا وشهواتها. طيب فرماتے ہیں کہ عبد کا لفظ اس لیے بیان کیا کہ غلام ہے اس لیے تاکہ یہ پتہ چلے کہ اتنی محبت پیسوں سے ہے مال سے ہے کہ وہ اس میں ڈوب جاتا ہے دنیا کی محبت میں اس کی شہوتوں میں. کل اسیر الذی لا یجد خلاصا جیسے کہ ایک قیدی ہوتا ہے جو چھوٹنا نہیں جانتا. قیدی کیسے چھوٹ سکتا ہے تو قیدی ہے نا. ولم يقل مالك الدينار ولا جامع الدينار. عشان لفظ دیکھیں عبد الدينار ہے مالك الدينار کیوں نہیں ہے یعنی جو دینار یا روپے یا پیسے کا مالک ہے. لفظ عبد کا ہے مالک کا نہیں ہے. لأن المذموم من الملك والجمع الزيادة على قدر الحاجة جمع کرنا یا مال کو حاصل کرنا یا مال کا مالک بننا اس میں کوئی قباحت نہیں ہے لیکن حد سے زیادہ مال کمانا اور اس کا ہمیشہ فکر رہنا یہ قابل مذمت ہے. جو مال کماتا ہے صحابہ کرام تاجر تھے کہ نہیں سیدنا عثمان تاجر تھے مالوں کے پاس بھی تھا حلال کماتے تھے حلال پہ خرچ کرتے تھے یہاں تک کہ بیر اروما کے موقع پر جب پورا کنواں خرید کے دے دیا اس جنگ تبوک کے موقع پر اور شدید گرمی بھی تھی اور پانی کی سخت ضرورت بھی تھی اور کافی مسئلے بھی تھے اور پورا قافلہ بھی سیدنا عثمان نے اس وقت دے دیا تو آپ نے فرمایا اب عثمان جو کچھ بھی کرے اب اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے کوئی اسے نقصان نہیں ہوگا. گواہی اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی. تو مال کمانے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن مال کے پیچھے دوڑنے میں اور مال کی فکر کرنے میں کمانے کا فکر مند ہے خرچنے کا بھی فکر مند ہے حفاظت کا بھی فکر مند ہے. واللہ بعض لوگوں کی نیندیں اڑ چکی ہیں اڑی ہوئی ہیں ہمارے پاس آتے ہیں ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں کچھ گولی دن نیند کی نیند نہیں آتی. کیوں بھائی؟ کہتے یار بس پتہ نہیں کاروبار کا کیا ہوگا. کیوں بھائی؟ کاروبار ڈوب رہے. کہتے نہیں کاروبار ڈوب دیں نئی فیکٹری کھولی ہے. نئی فیکٹری نیند اڑ گئی. فیکٹری بند ہو رہی نیند اڑ گئی ہے اور نئی کھلے تب بھی نیند اڑ گئی ہے. سبحان اللہ. تو حاجت سے جو زیادہ ہو اور جس کے وجہ سے بندہ فکر مند ہو جائے وہ قابل مذمت ہے. شیخ ابن عثیم رحمۃ اللہ علیہ شیخ ابن عثیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض لوگ ایسے جو دنیا کے پجاری ہیں یعنی وہ ذلت حاصل کرتے رہتے ہیں اور سر جھکا دیتے ہیں دنیا کے سامنے اور وہی یعنی دنیا ہی ان کی تمنا ہوتی ہے دنیا ان کا مقصد ہوتا ہے. وہ ناراض تب ہوتا ہے جب دنیا اسے چھوٹ جاتی ہے راضی تب ہوتا ہے جب دنیا کو پا لیتا ہے. اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے پیار پیام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ عبد الدینار اور عبد الدینار ہے. اور اس سے مراد یہ ہے کہ سونے اور چاندی کہ وہ کماتا رہتا ہے اور وہ اپنے ہر عمل سے صرف دنیا ہی اس کا مقصد ہوتی ہے مجموع الفتاوى ورسائل ابن عثيمين انه سبيان كيا. امام احمد بن حنبل الزهدمي امام حسن البصري يقول نقل كرتي فرماته هي والله انك قسم لقد ادركت اقواما من ايس قومه سے میرے ملاقات ہوئی وصاحبت طوائف منهم اور بہت سارے سو میں نے دوستی بھی کی یعنی ان کے ساتھ میں رہا بھی ہوں. وما كانوا يفرحون بشيء من الدنيا دنیا میں سے کسی چیز میں خوشی نہیں ہوتی تھی دنیا ملتی تھی دنیا میں خوش نہیں ہوتے تھے وہ. ولا هي كانت اهون في اعينهم من هذا التراب اور دنیا ان کے نزدیک اس مٹی سے بھی گئے گزری تھی. کون تھے یہ لوگ؟ کن سے ملاقات ہوئی؟ حسن بصری کی. یہ صحابہ کرام تھے اور یہ دنیا تھے صحابہ کرام کی. وہ قسم کھاتے کہ مٹی جو ہے مٹی سے بھی ان کے لیے نزدیک دنیا گئے گزری تھی. امام القیم رحمۃ اللہ الفوائد میں فرماتے ہیں کن من ابناء الاخرہ اگر بننا ہے تو آخرت کے بیٹے بنو. ولا تكن من ابناء الدنيا دنیا کے بیٹے مت بنو. فان ولد يتبع الام کیونکہ بچہ جو ہے اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے. اللہ اکبر. نہیں پتہ یہاں پر تو انہوں نے ابن القیم الجوزیہ نے نقل کسی علی سے نقل کیا ہوگا. اچھا برحال الفوائد میں ابن القیم الجوزیہ نقل کرتے بھائی کہتے سیدنا علی کا قول ہے اللہ اعلم کن من ابناء الاخرہ ولا تک من ابناء الدنیا فان الولد يتبع الام کیونکہ بچہ ماں کے پیچھے چلتا ہے. اگر تو دنیا کا بیٹا ہے تو دنیا کے پیچھے چلے گا, آخرت کا بیٹا ہے تو آخرت کے پیچھے چلے گا کیونکہ بچہ ہمیشہ ماں کے پیچھے چلتا ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.